السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بالكتاب المبين وأنزل علينا القرآن بلسان عربي مبين وقص فيه أحسن القصص موعظة وذكرى للمتقين والصلاة والسلام على الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. قصص القرآن شريف من قصة سيدنا يونس عليه السلام. قرآن الكريم میں جو دعا دعاء يونس ہے، حدیث میں بھی اس کی بہت فضیلت آئی ہے، اسی سے آغاز کرتے ہیں. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یہ صرف دعا نہیں، یہ یونس علیہ السلام کی زندگی کی ترجمانی اور قبول عزت کی مثال ہے. اسی دعا کے گرد سارا قصہ ہے. قرآن کریم میں یونس علیہ السلام کا قصہ سورہ النساء، الانعام، یونس، مکمل ایک سورت، الانبیاء، الصافات، القلم، یہ چھ صورتیں کل ملا کر یونس علیہ السلام کی مکمل قرآنی تصویر پیش کرتی ہیں. قرآن کریم میں سیدنا یونس علیہ السلام کو مختلف مقامات پر مختلف القابات سے یاد کیا. مفسرین کے مطابق ہر لقب اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے ایک خاص تربیتی پہلو رکھتا ہے. جیسے جہاں یونس فرمایا، یعنی ان کا نام ذکر کیا، وہاں گفتگو ان کی رسالت اور دعوت کے بارے میں ہے. جیسے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح إِلَّا قَوْمَ يُونُس، قوم یونس ایمان لے آئی، یونس یقیناً رسولوں میں سے تھے. یہاں ان کے منصب نبوت پر توجہ ہے. پھر جہاں ذنون فرمایا، الانبیاء وذنون اذ ذهب مغاصبا، تو عربی میں روح کسی چیز کے ساتھ خاص تعلق رکھنے کو کہتے ہیں، جیسے ذوالقرنین، ذوالکفل. اسی طرح ذنون یعنی مچھلی والے، یا وہ جن کا مچھلی کے ساتھ خاص واقعہ پیش آیا. یہاں قرآن فوراً ان کی دعا کا ذکر کرتا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے مانگی اور قبول ہوئی. اس میں توبہ، رجوع اور دعا سکھانا مقصود ہے. ذنون لقب سے اس لیے پکارا تاکہ پڑھنے سننے والا اللہ کی قدرت، بندے کی عاجزی اور دعا کی قبولیت سے واقف ہو جائے. ذنون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مومن سے لغزش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع اس کی عظمت کا سبب بن جاتا ہے. انسان کی پہچان اس کی غلطی نہیں، بلکہ غلطی کے بعد اس کا رجوع ہوتا ہے. تیسرا لقب آیا ہے صاحب الحوت. یہ لقب سورت القلم میں آیا ہے، جیسے فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. یہاں ذنون بھی نہیں ہے، بلکہ صاحب الحوت ذکر کیا اور اس کے ذریعے سے صبر کی ترغیب دی. تو اس میں توجہ، زور اصل صبر پر ہے. اس لیے ایسا لقب اختیار کیا گیا جو فوراً آزمائش میں ان کے صبر کی یاد دلا دے. یہ لقب ہر دائی، ہر معلم اور مصلح کو یہ پیغام دیتا ہے کہ نتائج میں جلدی نہ کرو، دعوت میں صبر اختیار کرو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. ہر نام کے پیچھے ایک سبق ہے. یونس اس وقت کہا جب عزت، رسالت، کامیابی کا ذکر تھا. ذنون اس وقت کہا جب دعا اور اللہ کی رحمت اور قبولیت کا ذکر ہے. صاحب الحوت اس وقت کہا جب ایک دوسرے نبی کو تربیت دی جا رہی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو، کہ صبر کتنا ضروری ہے، صبر کامیابی کی چابی ہے. قرآن نے ایک ہی نبی کے تین ناموں میں دعوت، توبہ اور صبر تینوں کا پورا حساب سمو دیا. قرآن کریم میں جو سورت ہے یونس، اس کی صرف ایک آیت میں یونس علیہ السلام کا بس ہلکا سا ذکر ہے، اور باقی پورا قصہ اس کے علاوہ جگہ پر بیان ہوا. زیادہ تر تفصیل سورہ الصافات میں ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورتوں کے نام ہمیشہ اس بنیاد پر نہیں ہوتے کہ ان میں متعلقہ نبی کا پورا قصہ موجود ہو، بلکہ کبھی صرف ایک نمایاں واقعہ یا اشارہ بھی نام کا سبب ہوتا ہے. یونس علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مدت تک فائدہ پہنچایا. یہ انبیاء کی تاریخ میں ایک منفرد اعزاز ہے کہ عذاب کے آثار ظاہر ہونے کے بعد پوری قوم نے اجتماعی توبہ کی اور اللہ نے عذاب اٹھا لیا. یونس علیہ السلام سے متعلق جو چیز مشہور ہے, مفسرین کے مطابق وہ نینوا کے باشندوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے. قرآن میں قوم کا نام نہیں بتایا گیا. البتہ مفسرین کے مطابق قدیم عراق میں ایک شہر نینوا تھا جس کی طرف یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور وہ قوم قوم یونس کہلائی. قرآن کریم نے شہر, تاریخ, بادشاہ کا نام بیان نہیں کیا کیونکہ قرآن کی دلچسپی انداز جغرافیہ سے زیادہ ہدایت میں ہے, نصیحت میں ہے. یونس علیہ السلام کے واقعے سے بہت بڑی نصیحت ہے, خاص طور پر ٹیچر, معلم, داعی, عالم, مسلم کے لیے, کہ دعوت کے یا ٹیچنگ کے رزلٹ سے مایوس ہو کر میدان چھوڑ نہیں دینا چاہیے. ایک لمحے کی جلدی کبھی کبھی ایک آزمائش کا سبب بن جاتی ہے. یہ واقعہ ہر استاد, والدین, قائد اور اصلاح کرنے والے کے لیے سبق ہے کہ نتائج جلد حاصل نہ ہوں تو بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, کیونکہ نتائج اللہ کے اختیار میں ہیں اور آزمائش سے اللہ کے نیک بندوں کی بھی ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے اللہ ان کی تربیت فرماتا ہے. اور آزمائش اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتی بلکہ تربیت کا ذریعہ ہو سکتی ہے. پیچھے سے ہمیں قرآن دازی اور شرعی قرآن دازی کا بھی جواز معلوم ہوتا ہے, خاص طور پر کہ جب تمام افراد کے حقوق برابر ہوں اور فیصلہ کسی ترجیح کے بغیر ممکن نہ ہو, تو یہ قرآن دازی عدل کے ساتھ بعض مواقع پر مشروع ہے. وہ کفلہ زکریہ, انہوں نے اس وقت کوڑا ڈالا تھا, اذ یلقون اقلامہم ایہم یقتل مریم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج میں قرآن ڈالنا, یہ وہ لاٹری والی قرآن دازی نہیں ہے بلکہ شرعی قرآن دازی ہے. جب تمام افراد کے حقوق برابر ہوں اور فیصلہ کسی ترجیح کے بغیر ممکن نہ ہو, تو قرآن دازی کے ذریعے انصاف فیصلہ کیا جا سکتا ہے. مکمل تفصیل آپ دیکھیں گے جب واقعہ پڑھیں گے. چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اور لیسنز ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ شروع میں ہی ہمارے مائنڈ میں ہوں تاکہ واقعہ کے ساتھ وہ ریوائز ہوتے رہیں. اس قصہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس آزمائش کو ہم موت سمجھتے ہیں, بعض اوقات وہ نجات ہوتی ہے. جس مچھلی کو مچھلی کے پیٹ میں گم ہو جانے کو, مچھلی کے کھا جانے کو لوگ موت سمجھتے ہیں, اللہ اسی کو نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے. قصہ یونس میں ایک اہم سبق, غلطی, کسی کی تنقید, شان میں کمی, مقام و مرتبہ کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. خاص طور پر جس غلطی میں رجوع اللہ ہو وہ تو بلندی کا ہی ذریعہ ہوتی ہے. غلطی کبھی بھی ناراضگی یا شان میں کمی کا ذریعہ نہیں ہوتی, بلکہ جس غلطی میں رجوع اللہ ہو وہ تو بلندی کا, نجات کا, عظمت کی حفاظت کا سبب ہوتی ہے. آزمائش رحمت کا دروازہ بھی بن سکتی ہے. ہر مصیبت ہلاکت نہیں ہوتی بلکہ توبہ, استغفار, رجوع اللہ کی صورت میں نجات کا راستہ بن جاتی ہے. اس طرح یونس تاریکیوں, اندھیروں میں روشنی کا منارہ ہے. جب اپنا آپ بھی سجھائی دکھائی نہ دے, اللہ بندے کی سنتا ہے. فنادا فی الظلمات, اور پھر یونس کی دعا جس میں لا الہ الا اللہ سے آغاز, ہمیں سکھاتا ہے کہ توحید ہی قبولیت کی دلیل ہے. کامل قدرت اور نجات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی ولی اس کے آگے سب بے بس ہیں. صرف اللہ ہی ہر نفس سے پاک ہے. الا انت سبحانک, اور پھر انی کنت من الظالمین, کوئی ذمہ دار نہیں, قصوروار میں خود ہوں. نہ قوم, نہ حالات, نہ سمندر, نہ کشتی والے, غلطی مجھ سے ہوئی. یہ عاجزی کی عمدہ مثال ہے. اس دعا میں ہمیں تین عظیم اصول نظر آتے ہیں, توحید, تنزیہ اور اعتراف تقصیر. جب کسی دعا میں یہ الفاظ بندے میں یہ انداز آ جائے تو وہ غیر معمولی قبولیت رکھتا ہے. یونس علیہ السلام کی دعا بھی دیگر انبیاء کی طرح کوئی مانگنا, گڑگڑانا یا صرف اپنی طلب کا, حاجت کا ذکر کرنا ہرگز نہیں ہے, بلکہ توحید کا اقرار, تنبیہ کا اعتراف اور خود کو ذمہ دار ٹھہرانا اللہ نے مانگنے سے پہلے عطا کر دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے ہمیں قبولیت کا راز بتا دیا. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. صرف یونس کے لیے نہیں, ہر مومن کے لیے وعدہ ہے جو توحید, تسبیح, تقصیر, اعتراف تقصیر اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ یوں عطا فرماتا ہے. تسبیح کی شان بھی معلوم ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو جب لوگ قبروں سے اٹھتے وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلتے. تسبیح کی شان کے زبان پر اللہ کا ذکر ہو, یہی نجات کا راستہ, نجات کی ضمانت ہے. ذکر اور تسبیح نجات کے اسباب میں سے ہے. پھر منہ کو چپ کیوں لگتی ہے؟ دل رب کی یاد سے غافل کیسے ہوتا ہے جب نجات اس کی یاد میں ہے؟ یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا. اللہ نے صرف نجات نہیں دی بلکہ رحمت, آرام, غذا اور دوبارہ ذمہ داری بھی عطا کی. اللہ کی عطا ہماری دعا سے زیادہ وسیع ہوتی ہے. اس سے یونس ایک اور اہم سبق, بچوں سے یا ارد گرد والوں سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات وہ لوگ بھی ہدایت پا لیتے ہیں جن کے بارے میں انسان یہ گمان کر لیتا ہے کہ اب ان کی اصلاح ممکن نہیں. کبھی کسی قوم کو, شخص کو یا لوگوں کو ناقابل اصلاح نہ سمجھیں, اور غلطی ہو جائے تو تسلیم کر لیں. غلطی تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے, انبیاء کی سنت ہے. وہ آدم ہوں تو ربنا ظلمنا انفسنا, موسیٰ ہوں رب انی ظلمت نفسی, یونس ہیں انی کنت من الظالمین. اللہ کے مقرب بندے اپنی کوتاہی ماننے میں دیر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی کوتاہی, اجتہادی غلطی یا جلد بازی, اس پر ان کے مقام مرتبے اور فضیلت کا اعلان کیا اور انا کے ساتھ اور لامن لام تاکید کے ساتھ فرمایا. الصافات 139 دیکھیے اور سمجھ لیجیے. بعض لوگ انبیاء کے ذمے ان کی ذاتی اجتہاد یا اجتہادی خطا یا غلطی کو ذمے نہیں لگاتے بلکہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی ہیلا حجت پیش کر دیتے ہیں, حالانکہ ان کی غلطی اور اس پر ان کی معافی ان کے درجات کی بلندی کا ہی باعث بنتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے قصے کے ذکر کے باوجود فرمایا, وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الله الله, تم بیا کے جن میں غلطیاں لگانا یہ کوئی ان کی بے ادبی, گستاخی, شان میں کمی ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی شان کو ان کی اس غلطی کے ذکر کے ساتھ بیان کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ کسی بندے کے لائق نہیں کہ وہ کہے میں یونس بن متا سے بہتر ہوں. ایون آپ نے اپنی زبان سے یہ فرمایا کہ ان کی اس غلطی کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا, میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں, ان سے تو غلطی ہوئی. ہرگز نہیں. فرمایا, لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى. اس سے ان کے والد کا نام متى بھی معلوم ہوتا ہے, یونس بن متى. اللہ نے فرمایا, بلا شبہ یونس یقینا رسولوں میں سے تھا. جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا, اذ ابقى الى الفلك المشحون. ابقى جو غلام کے اپنے مالک کے پاس سے بھاگ جانے کو کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام چونکہ اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس لیے ان کے جانے کے لیے آبا خواہ فرمایا کہ وہ اپنی قوم سے مسافروں اور سامان کی بھری ہوئی کشتی کی طرف چل پڑے۔ الی الفلک المشحون، سورہ الانبیاء 87 ہے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے۔ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور وہ مسلسل کفر کرتے رہے تو آخر اکتا کر سخت غصے کی حالت میں ان کے حق میں بد دعا کی اور عذاب کی دھمکی دے کر اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں چھوڑ کر نکل پڑے، جبکہ منصب رسالت کا تقاضا تھا کہ ان کے تمام تر غیظ و غضب اور کفر اور طغیانی کے باوجود انہیں میں رہتے اور اللہ کے حکم کے بغیر ہرگز انہیں چھوڑ کر نہ جاتے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اس طرح 950 سال دعوت میں گزار دیے، نہ اکتائے نہ ان کے حق میں بد دعا کی، جب تک اللہ نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ آئندہ ان کی قوم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ایمان نہیں لانا تو پھر ہمیں نجات دے اور ان کو ہلاک کر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت میں صبر کی تلقین کے لیے یونس علیہ السلام کی طرح نہ کرنے کا فرمایا۔ جیسے القلم 48 ہے، فاصبر لحسن ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو۔ اسی طرح اللہ پاک میں بھی آتا ہے، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اللہ نے یونس علیہ السلام کے بلا اجازت نکلنے کو قرآن کا بھاگ جانا قرار دیا کہ وہ غصے میں چل پڑے اور یہ نہ سمجھا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ یہاں نقدیرہ اللہ نقدیرہ یہ قادر ہونے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ گرفت کرنے اور تنگی کرنے کے معنی میں ہے۔ جیسے اس معنی کی دلیل دوسرے مقام پر ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقدر تنگ کر دیتا ہے، اللہ رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اور اب پلاخر بھی یہاں آیا ہے، ومن قدر علیہ رزقہ، قدر جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو، تو اللہ نقدرہ انہوں نے کہا کہ اس پر اللہ ناراض نہیں ہوگا، اس پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا، گرفت نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے انہوں نے یہ سمجھ کے کیا، اللہ کی ناراضگی کا کام جان بوجھ کے تو نہیں کیا، پھر بھی آزمائش میں مبتلا ہونے پر ذاتی غلطی کا اعتراف کیا کہ انی کنت من الظالمین، یہ ان کی عاجزی اور قبولیت کی دلیل ہے۔ جب وہ اپنی قوم سے ناراضگی کی حالت میں نکلے، نہ یہ سوچا کہ اس پر اللہ ناراض ہوگا اور نہ ہی یہ کہ آگے بھری ہوئی کشتی میں جو اوور لوڈڈ تھی مسافروں اور سامان سے بھاگ کر سوار ہو گئے۔ یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے وہ اپنی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ دوران سفر طوفان یا کسی خطرے کی صورت میں زائد بوجھ کم کرنے کے لیے پہلے سامان سمندر میں پھینکا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر خطرہ باقی رہے تو کچھ آدمیوں کو پھینک دیا جاتا ہے، اتارنا پڑتا ہے تاکہ سب غرق نہ ہوں۔ یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے، کن لوگوں کا نام پھینکنے کے لیے نکلے انہیں سمندر میں پھینک دیا جائے۔ قرعہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام بھی ان لوگوں میں نکلا جو سمندر میں پھینکے جانے والے تھے۔ جیسے آیت کے الفاظ ہیں، فساہم فکان من المدحضین، پھر وہ قرعہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرعہ میں یونس علیہ السلام کے ساتھ اور لوگوں کا نام بھی نکلا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ مختصر یہ کہ جن کا نام نکلا سب کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی گہرے پانی میں پہنچی تو آگے بڑھنے کے بجائے چکر کھانے لگی، ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی والوں نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ ایسا معاملہ ہمیں اس وقت پیش آتا ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہو۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ ڈالا جائے، جس کا نام نکلے اسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ 3 بار قرعہ ڈالا گیا لیکن ہر بار یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ بار بار قرعہ اس لیے ڈالا گیا کہ وہ لوگ یونس علیہ السلام کی نیکی دیکھ کر
ان کی اچھی جان پہچان انہیں سمندر میں پھینکنا نہیں چاہتے تھے. جب تین بار کورا انہیں کے نام پر نکلا تو وہ خود ہی یہ کہہ کر سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں. اب اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا اور کسی نبی کے سیاح انسان بھی نہیں, جبکہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جن کے نام نکلے, اکیلے یونس علیہ السلام نہیں تھے کہ بار بار اکیلا ان کا نام نکلا, لوگوں نے کہا یہی ہے اسی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مخفی رکھا, بلکہ یوں ہے کہ فکان من المدحضین, تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا, مطلب اور بھی تھے اور ان میں سے وہ بھی تھا. تو فالتقمه الحوت وهو مليم, اب قصہ ہے سیدنا یونس کا تو انہیں کے کردار کا بیان ہے. مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا, جیسے اپنے آپ کو کوئی شخص ملامت کر رہا ہو, جلد کا شکار ہو. مستحق ملامت اس لیے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر قوم سے نکل آئے تھے. جب یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں ساری نگل لیا. اب وہ ایسی جگہ تھے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا, یہ ایسا قید خانہ تھا جہاں نہ کوئی ملاقات تھی, نہ کوئی اے آئی, نہ کوئی کنیکشن, نہ کوئی وائی فائی, نہ کوئی رابطہ, نہ کوئی چیٹ, نہ کوئی پیغام, نہ کوئی لوکیشن. اللہ کے سوا امید کی کوئی روشنی تک نہ تھی, تاریکی پر تاریکی پر تاریکی, مطلب مچھلی کے پیٹ کا گپ اندھیرا, ظلمت البحر, سمندر کی تہوں در تہ گہرائیوں کا اندھیرا, اور اس گہرائی کا وہ ٹائٹینک والے جو وہ بالکل سمندر کی تہ تک جانے کے لیے غوطہ خوری اور ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں اور کئی پھٹی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں, سمرین وغیرہ سب مرسیبل. تو اس میں واضح آیا ہے کہ جس قدر وہ گہری جاتی ہیں اندھیرا بڑھتا جاتا ہے, اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا, آدھو کہ اس میں اپنا ویسے ان کا روشنی کا انتقام ہوتا ہے لیکن وہ سب روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کی عکاسی سورہ نور میں آئی ہے, سورہ نور آیت 40 ہے. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. He which is covered by veils, upon which are veils, over which are clouds, darknesses, some of them upon others, when one puts out his hand, he can hardly see it, and he to whom Allah has not granted light, for him there is no light. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ, اللہ روشنی نہ دے تو کوئی روشنی نہیں, اور اندھیرے میں اپنا آپ سجھائی نہیں دیتا. کتنا واضح اللہ نے سمندر کی گہرائیوں کی اندھیروں کا تاریکیوں کا بتایا کہ اگر کوئی اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو دیکھ نہ پائے, حالانکہ آدمی اپنے جسم کا جو حصہ آنکھوں کے سب سے قریب لے جا کر دیکھ سکتا ہے وہ اس کا ہاتھ ہے. ان تاریکیوں اور اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو یوں پکارا, اللہ نے ان اندھیروں کا بھی ذکر کیا اور ان کی اس پکار کا بھی جس سے انہیں نجات ملی. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. He called out within the darknesses, there is no deity except you, exalted are you. Indeed, I have been of the wrongdoers. جہاں کوئی جی پی ایس, انٹرنیٹ کچھ نہ تھا, یہ الفاظ اور انداز فوراً روشنی بن گئے. کیسے دعا قبول ہوئی؟ فرمایا فاستجبنا له ونجیناه من الغم. اور ٹھیک سب ہو بھی سکنا, دل کی کیفیت کو یا جذبات اور کیفیات فیلنگس کا جواب اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ فرمایا ونجیناہ من الغم. We responded to him and saved him from the distress, and thus do we save the believers. یہ اہم ہے. فرمایا وکذالک, بالکل اسی پیٹرن پر, اسی طرح, ننجی المؤمنین, we save the believers. کہاں ہیں
یا ایہا الذین آمنو، مؤمنین کی نجات کا راستہ۔ یہ الفاظ اور یہ انداز ہے، یونس کا رب ایمان والوں کو راستہ دکھا رہا ہے۔ غموں کی تاریکیوں سے، دکھ کی گہرائیوں سے روشنی کا، نجات کا راستہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے ہم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی ضمانت نہیں بلکہ اس کے رسول کی بھی ضمانت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوة ذی النون اذ دعا وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ذی النون، یونس علیہ السلام کی دعا جو اس نے مچھلی کے پیٹ میں کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں غور کیجئے کہ یونس نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی پاور کا، اکیلے اللہ کی پاور کا اقرار کیا، اعلان کیا کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی ہے جس کا کہا ماننا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، اور وہ اس وقت مدد بھی کر سکتا ہے، اور باقی اس کے ساتھ جس کو بھی ملایا جائے، نبی، ولی، غوث، کتب ابدال، زندہ، فوتدہ، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تو پاک ہے، جو تیرے سوا کسی کو مختار، کسی کو گنجولر، کسی کو فیض بخش، کسی کو داتا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو بگڑی بنانے والا، کسی کو بچانے والا، کسی کو نکالنے والا، کسی کو ملانے والا سمجھتے ہیں۔ اللہ، تیرا یہ نبی اتنی تاریکیوں کی گہرائیوں سے یہ اعلان کرتا ہے کہ پاورفل، مشکل کشا صرف تو ہے، تو پاک ہے، تیرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، I have been off the wrong doors، سے غلطی ہوئی، میں ظالم تھا، بس یہ کہنا تھا۔ اللہ نے اسے پکار کا جواب دیا، غم سے نکال دیا، ایمان والوں کو بھی راستہ بتا دیا۔ کیوں؟ جبکہ یونس نے کچھ مانگا ہی نہیں، نہ رہائی، نہ اس مصیبت سے چھٹکارا، تو اللہ نے کون سی دعا قبول فرمائی؟ وہ جو دعاؤں سے بڑھ کے ہے حمد، توحید کا اقرار اور غلطی کا اعتراف۔ یہ مستجاب دعا ہے جو اس آیت کریمہ میں آئی ہے۔ انہوں نے اپنی حالت کے مطابق بہترین دعا کی، پہلے اللہ کی تعریف کی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا مالک و معبود ہے، میں تیرا بندہ اور تیرا غلام ہوں، اور میرا سب کچھ تیرے سپرد اور تیرے تابع ہے۔ اس کی تسبیح کی کہ تو ہر عیب اور کمی سے پاک ہے، میری اس آزمائش اور مصیبت میں تیرا کوئی ظلم ہے نہ زیادتی، تیری ذات ظلم سے یکسر پاک ہے، تو نے جو کیا مالک اور معبود ہونے کی وجہ سے تیرا حق ہے، اور اس میں تیری بے شمار حکمتیں ہیں، میں اپنے ظلم کا اعتراف کرتا ہوں، یقیناً مجھ پر جو گزرا یہ میرے اپنے جان پر ظلم کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ کسی بھی چیز کے لیے دعا نہیں کرتا مگر اللہ اس کی ضرور قبول کرتا ہے۔ انہ لم یدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له، کوئی بھی ان الفاظ سے نہیں مانگتا مگر اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہاں ایک بات، یہ انداز اور الفاظ اہم ہیں، مگر ہم نے کیا کیا، اس میں بھی ہیرا پھیری، وہ اس انداز کو اور ان الفاظ کو تو بالکل نہ سمجھا، اور رٹا ایسے پکا لگایا کہ کوئی 1,24,000، تو کسی نے اس سے زیادہ، تو کسی نے اس سے کم، اور کسی نے کچھ، ایک چکر، ایک دور، ایک مجلس مقرر کر لی، اور اس میں بھی جو انداز ہوتا ہے وہ یونس علیہ السلام والا، وہ نبیوں والا، وہ اللہ کے ولیوں والا تو بالکل نہیں ہے۔ پانی رکھا جاتا ہے، وہ وہی سمندر کا سین کریٹ کرنا جیسے کوئی پتہ نہیں AI پکچر بنانی ہو، اور ساتھ کوئی بعض کو آگ بھی جلا دیتے ہیں، اور بعض وہ گٹھلیاں پڑ پڑ کے پانی میں ڈالتے ہیں، اور پانی ضرور ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ دعا گرم ہے، اور اس کی تاثیر سے بچنے کے لیے، اور وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ کو ان ڈراموں کی، ان مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ درد دل میں ہوتا ہے، دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا، نجیناہ من الغم، غم دل کی گہرائیوں میں چھپے درد کو کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. یہاں اور کریں کہ کتنی دفعہ اس نے پڑھا تھا, کوئی تعداد نہیں, کوئی چکر نہیں, کوئی مجلس نہیں. اچھا یونس علیہ السلام کے ساتھ اور کتنے لوگ تھے دعا پڑھنے والے, کتنے لوگ تھے؟ یہاں تو چلا کاٹا جاتا ہے 40 دن کا 40 لوگوں کا. تو آن لائن پورٹل بھی ہے, آن لائن حاضری, کہ اپنی اپنی جگہ سے پڑھ کے بس تعداد بتا دیں, نمبر پورے ہو جائیں تو ختم مکمل. قاعدہ ویب سائٹ پر حاضری لگائی جاتی ہے کہ کس نے کتنی بار پڑھ کے دیا ہے. میرا سمپل یہ سوال ہے کہ یونس علیہ السلام نے کون سا نمبر ملایا تھا, کون سا وائی فائی جوڑا تھا, اور کتنے لوگوں کو شامل کیا تھا ان کے پاس, یا آن لائن کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ اس نمبر کا دور قلعہ کاٹا تھا, پورا کیا تھا. نمبر ڈزنٹ میٹر, کوانٹیٹی ناٹ امپورٹینٹ, کوالٹی اہم ہے. اللہ خلوص کو, درد دل کو دیکھتا ہے. اس نے کیسے پکارا ہے, کتنا پکارا, یہ تو اہم ہی نہیں ہے. اور ہم نمبر پورے کرنے کے چکر میں کس طرف جا چکے ہیں, آگے نکل گئے ہیں. کوئی کیا ہے تو دعا ہے, تو قرآن آیت ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو بات یہ ہے کہ دعا میں بھی, موتی میں بھی اللہ کو زیادتی پسند نہیں ہے. باقاعدہ دعا اور عبادت کے ساتھ فرمایا لا يحب المعتدين, اللہ کو زیادتی تو پسند ہی نہیں ہے. اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا, تو کس نے کہہ جاتا ہو. واللہ ایک بار بھی ہو توحید اور تنزیح, توحید باری تعالی, تنزیح سبحانہ ہوا تعالی, اور تقصیر نفس, اللہ کی پاکی, اس کی حمد و ثنا, اور اپنی ظلم زیادتی کا اعتراف, کمی کوتاہی کا اقرار, یہ کافی ہے. اور اتنا پاورفل ہے کہ فرمایا اگر وہ تسبیح کرنے والوں سے نہ ہوتا تو وہیں فوت ہو جاتا اور مچھلی کا پیٹ ہی ان کی قبر بن جاتا. اسفاق فات 143 ہے, فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں سے تھا تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. پھر جب انہوں نے تسبیح کی, اپنے رب کو پکارا, تو اللہ تعالیٰ نے اسی مچھلی کو جس نے لقمہ بنایا تھا حکم دیا, اس نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا, اس حال میں کہ وہ بیمار تھا, اندھیروں میں, مچھلی کے اندر کے انوائرمنٹ میں. اور اب یہ چیز میڈیکلی اسی طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ کس طرح مچھلی کے اندر کا حصہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کی جلد نرم, کمزور, سینسٹیو, نازک ہو گئی, اس لیے وہ سخت, کمزور, ویک اور بیمار ہو گئے. بعض لوگوں نے مبالغہ کرتے ہوئے بڑی لمبی چوری چھوڑی ہے, کسی نے کہا 3 دن, کسی نے کہا 7 دن, کسی نے کہا 40 دن. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا. کیا یہ کم معجزہ ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ, مچھلی کے پیٹ میں ان کا زندہ رہ جانا اور صحیح سلامت نکل آنا, یہ اللہ کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں. تو صرف یہی نہیں کہ مچھلی نے اگل دیا, بلکہ ان کا اللہ نے باہر رہنے کا, ریکوری کا بھی انتظام کر دیا. فرمایا وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, ہم نے اس پر ایک بیل دار پودا اگا دیا. یعنی جیسے بیل کسی درخت پہ چڑھ کے اوپر ہو جاتی ہے تو ایک سیڈی پلیس بن گئی رہنے کے لیے, سائے دار جگہ کا انتظام. یا بعض نے کہا کہ انہوں نے وہ پتے توڑ کے اس اپنا لباس بنا لیا. بہرحال اس یقطین سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سایہ, خوراک اور سارا انتظام کر دیا. آج بھی دیکھیں کو اس کے پتے اور اس کی غذا اور یہ دوا, یہ ٹونک کا کام کرتا ہے. طب نبوی میں اس کی بڑی اہمیت ہے. یقطین یہ بغیر تنے کے بیلدار پودے کو کہتے ہیں. اس میں تربوز, خربوز اور اسی طرح میلن, کدو, بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. زیادہ تر کا رجحان کدو کی طرف ہے. زندگی کے بعد صحت اور صحت کے بعد مشن کی طرف انسان کا مصروف ہونا, یہ بہت اہم ہوتا ہے. کیونکہ زندگی پا لیں اور وہ مقصد ختم ہو گیا ہو تو جینا جینا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کے ساتھ بھیج دیا. فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ, اور اسے 100,000 کی طرف سے بھی زیادہ کی طرف بھیجا. فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
نہ صرف اللہ تعالیٰ کا یونس علیہ السلام بلکہ ان کی قوم پر بھی احسان تھا. یونس علیہ السلام کے چلے آنے کے بعد پیچھے قوم ہلاک نہ ہو گئی کہ ان پر عذاب اترا اور وہ تباہ ہو گئے، بلکہ توبہ کی توفیق مل گئی. ہوا یوں کہ جب یونس علیہ السلام نے انہیں بہت بار دعوت دی اور وہ ایمان نہ لائے تو یونس علیہ السلام ان پر عذاب کے لیے بد دعا کر کے وہاں سے نکل آئے اور انہیں آگاہ کر دیا کہ تم پر عذاب آنے ہی والا ہے، اور خود ناراض ہو کر نکل گئے. قوم جانتی تھی کہ یونس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ان کے چلے جانے کے بعد وہ ڈر گئے اور عذاب آنے سے پہلے ہی پوری بستی نے نہایت عاجزی کے ساتھ کفر سے توبہ کی اور ایمان لے آئے. اب ان کا چونکہ ایمان بر وقت تھا، عذاب دیکھنے سے پہلے تھا، تو ان کے ایمان نے انہیں یہ فائدہ دیا کہ عذاب ہٹا لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچرل لائف، ان کی طبی عمر تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی مہلت دی. جیسے یونس 98 بھی ہے،
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
اسی بات کا ذکر ہے، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، ہم بھی ویسا ایمان لائیں گے تو عذاب آزمائشیں کم جائیں گی اور اللہ تعالیٰ زندگی میں مواقع مہلتیں ضرور دے گا. یہ ایمان کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. عام طور پر جیسے نبی ناراض ہو کے جاتا پیچھے اللہ کا عذاب آ جاتا، انہوں نے بر وقت توبہ کی، ایمان لائے تو عذاب ٹل گیا اور ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ پہنچا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اس کے ثمرات اور فوائد سے نوازے. یہ ہے ایمان کا فائدہ اور توبہ کی فضیلت، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مذمت سے مدحت تک پہنچاتا ہے. جیسے سورۃ القلم میں بھی آیا ہے،
لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم.
اگر یہ نہ ہوتا کہ اسے اس کے رب کی نعمت نے سنبھال لیا تو یقیناً وہ چٹیل زمین پر اس حال میں پھینکا جاتا کہ مذمت کیا ہوا ہوتا، مگر نعمت الہی سے تمام کوتاہیوں کی تلافی کے بعد آرا چٹیل میدان میں پھینکے گئے تو مذموم نہ تھے بلکہ محمود تھے. مذمت سے مدحت تک کا سفر، صبر اہم ہے، دعا، تعلق باللہ، توحید اور توبہ. فرمایا کہ صاحب الحوت وہ مچھلی والے کی طرح نہ کرو بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرو، اللہ کی مدد اترتی ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو وہی راستہ جو یونس علیہ السلام کی قبولیت اور نجات اور فضیلت کا سبب بنا. اس سے یونس علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کم نہ ہوا بلکہ بڑھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ نبیوں کے ان گروپ کے ساتھ کیا جن کی فضیلت کو ہائی لائٹ کیا گیا. اگر آپ سورۃ الانعام آیت 86 دیکھیں، اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، یہ ان کا نام لے کے فرمایا،
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ،
ان سب کو جہانوں پر فضیلت دی.
وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ.
توبہ سے گھبرائے نہیں، ندامت، غلطیوں کا اعتراف انسان کو بدنام نہیں کرتا بلکہ نسلوں میں نیک نامی جاری کرتا ہے. فرمایا،
وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
توبہ سے کیوں جھجکتے ہیں، کیوں رکتے ہیں؟ کہ غلطی مان لی تو لوگ کہیں گے یہ واقعی بڑا کوئی سیاہکار ہے، خطاکار ہے. گویا ہم غلطی سے نہیں، غلطی کے اعتراف سے ڈرتے ہیں، توبہ سے جھجکتے ہیں. اس طرح تو ہم جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے جھوٹ، اس سے داغ دھلتے ہیں، پکے نہیں ہوتے. فرمایا کہ ان کے باپ دادا، ان کی اولاد، ان کے بھائی، ہم نے چنا انہیں اور ہم نے انہیں ہدایت دی، یہ توبہ تو بڑی فضیلت، بڑے دل گردے، بڑے جگر کا کام ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ کے بندوں میں سے جو اس کے چنے ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، انہیں یہ توفیق ملتی ہے۔ توبہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، انتخاب اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ توبہ کیجیے، رب کے منتخب ہو جائیے۔ دامن کتنا سیاہ آلود ہو، توبہ کا ڈٹرجنٹ انہیں چٹا کر دیتا ہے، چمکدار کر دیتا ہے، اللہ کے منتخب مقرب بن جاتے ہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ یاد رہے کہ قرآن حدیث کی مختلف مقامات پر یہ قصہ آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مقام و مرتبہ کا فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ان سے افضل ہوں، بلکہ ان کی یہ کمی یا ان کی یہ اجتہادی غلطی اللہ کے ہاں بلند درجے کا سبب بنی، اور اللہ نے ان کی دعا کو ایمان والوں کی مقبول دعا بنا دیا۔ حدیث معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذکر آتا ہے، کون سے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یونس علیہ السلام سے ملاقات کی؟ ذرا ذہن پہ زور دیجئے، سوچئے، خود ذرا سرچ کیجئے، پھر مجھے بھی بتائیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔